रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
समीन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक यूनुस की 108वीं और 109वीं आयात की तलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। क़ारी थे अहमद मीरज़ादे। سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سمین، آج پیر ہے، 7 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق 3 جمادی الاول 1444 ہجری قمری اور 28 نومبر 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام طلوع سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی فٹ بال کپ قطر میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے گفتگو شامل رہے گی۔ پھر پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات ہوگا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ فوج کے غیر سیاسی رہنے سے ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا، پاکستان کے آرمی چیف کا بیان۔ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے اعلان پر الیکشن کمیشن کا رد عمل، صرف صوبائی اسمبلیوں کے لیے دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کا ریاست مدھیہ پردیش میں چھٹا دن، مرکزی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر راہل گاندھی کا حملہ۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج کے غیر سیاسی ہونے سے ملک میں سیاسی استحکام کو فروغ حاصل ہوگا۔ اپنے تازہ بیان میں جنرل قمر جاوید باجوہ کہنا تھا کہ قومی فیصلہ سازی میں پاک فوج کا کردار اہم رہا ہے، لیکن ملکی سیاست میں کردار ادا کرنے پر انہیں ہمیشہ عوام اور سیاستدانوں کی جانب سے تنقید کا سامنا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ فوج سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، اور اس کے کردار کو آئینی مینڈیٹ تک محدود کر دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کی عوامی مقبولیت میں کمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے لیے عوام کی حمایت میں اس وقت کمی آنا شروع ہوئی جب سیاسی امور میں فوج کی مداخلت دیکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈے اور من گھڑت کہانیوں کی بنیاد پر کی جانے والی بے جا تنقید اور توہین کے باوجود فوج غیر سیاسی ادارہ بن کر رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ مسلح افواج کا سیاسی قرنطینہ پاکستان میں سیاسی استحکام لائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیان جو غیر ملکی نشریاتی ادارے کو دیا گیا، ایسے وقت میں سامنے آیا جب وہ 6 برس تک ملک کے آرمی چیف رہنے کے بعد منگل 29 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے ہیں۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے گزشتہ دنوں وزیراعظم شہباز شریف کی آئینی سفارش پر جنرل عاصم منیر کو ملک کا نیا آرمی چیف مقرر کیا تھا، جو کل اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھالنے والے ہیں۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں 60 روز کی آئینی مدت کے اندر الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں الیکشن کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں واضح کیا گیا کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے بیان حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے صوبائی اسمبلی سے اپنی پارٹی کے ارکان سے مستعفی ہونے کی بات کہی تھی۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی اراکین مستعفی ہوں گے ان کی نشستوں پر 60 روز میں ضمنی انتخابات کرا دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے گزشتہ دنوں راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے تمام اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کی حکومت ہے، جبکہ ان کی جماعت کے ارکان قومی اسمبلی سے پہلے ہی استعفے دے چکے ہیں۔ اکثر قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے سے سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے، مگر عام انتخابات کرانے کا جواز پیدا نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت بدستور کام کرتی رہے گی۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور سے برولی گاؤں کی جانب روانہ ہو گئی ہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا میں آج راہل گاندھی کے ساتھ کانگریس کے درجنوں سینئر لیڈر موجود تھے، جبکہ پارٹی کے کارکنوں کی بھی ایک بڑی تعداد بھارت جوڑو یاترا میں شامل تھی۔ بھارت جوڑو یاترا اجین میں ٹھہری اور دوپہر میں راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس کو بھی خطاب کیا۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر شدید حملہ کیا اور کہا کہ حکومت نے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے ذریعے چھوٹے کاروباریوں اور عام آدمیوں کی کمر توڑ دی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میں نے اور میری پارٹی نے لوک سبھا میں اس معاملے کو کئی بار اٹھایا، لیکن حکومت ہماری آواز کو نہیں سننے دینا چاہتی، اسی لیے اب ہم سڑکوں پر نکلے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسانوں اور مہنگائی و بے روزگاری کے معاملے پر بات کرتے ہیں تو ہمارے مائک بند کر دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی 2 پالیسیوں نوٹ بندی اور جی ایس ٹی سے سب سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو بے روزگار رکھ کر ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ 3500 کلومیٹر مسافت والی یہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا پچھلے 2.5 مہینے سے جاری ہے، جو سری نگر میں جا کر اختتام پذیر ہوگی۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایران کا مقدس اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب امن و دوستی کے پیغام کا حامل ہے اور علاقائی و عالمی ہم آہنگی اور تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ یوم بحریہ کے موقع پر ایران پریس کے ساتھ اپنے خصوصی انٹرویو میں ایڈمرل شہرام ایرانی کہنا تھا کہ ہمارے جوان پوری طاقت کے ساتھ سمندروں میں موجود ہیں اور تجارتی بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی بحریہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کی موجودگی نہ صرف ملکی بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، بلکہ خطے کے دیگر ممالک اور دنیا کے دوسری شپنگ لائنز بھی اس سے بہرہ مند ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو توقع ہے کہ خطے کے دیگر ممالک اپنی توانائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کریں گے اور سلامتی کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والی بیرونی قوتوں کو باہر نکال کر خطے کی سلامتی اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ ایرانی بحریہ کی کھلے سمندروں میں موجودگی ایک جانب ایرانی قوم اور اسلامی نظام کے اقتدار کی مظہر ہے اور دوسری جانب مقامی صنعت اور ٹیکنالوجی کی برتری کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی بحریہ اپنے آزاد سمندری مشن کے ذریعے بتلا رہی ہے کہ اس قوم کے نوجوان، صنعتکار، سائنسداں اور ماہرین دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقوں کے بارے میں کہا کہ بین الاقوامی سطح پر فعال اور ٹھوس کردار ادا کرنے والی فورس کی حیثیت سے ایرانی بحریہ کے لیے ضروری ہے کہ دیگر ملکوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے واضح کیا کہ ایران کا مقدس اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب امن و دوستی کے پیغام کا حامل ہے اور علاقائی عالمی سطح پر ہم آہنگی اور تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ خطے کے ممالک اپنی اندرونی توانائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کریں، غیر متعلقہ قوتوں کو علاقے میں مداخلت کا موقع نہ دیں۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ خطے کی سلامتی کے نام پر باہر سے آنے والی قوتیں علاقے میں دہشت گردی پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے ایران مخالف قرارداد منظور کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی سے موسوم سیاسی کمیٹی کے ساتھ ایران کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں مغربی ملکوں کے ایران مخالف اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر آزاد ملکوں پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے انسانی حقوق کونسل کا اجرت پسندانہ طریقے سے غلط اور ایک حربے کے طور پر استعمال قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سمیت بعض مغربی اور ان کے اتحادی ممالک ایران کے حالیہ بلوؤں اور فسادات میں ملوث رہے ہیں، اور اس بات کے شواہد موجود ہیں جو تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں کو پیش بھی کر دیے گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان نے کہا کہ ایران کے مختلف شہروں میں حالیہ بلوؤں اور بدامنی پھیلانے کے سلسلے میں کئی غیر ملکی شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے جو ایران میں حالیہ بلوؤں اور فسادات میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں جائزہ لیے جانے سے متعلق ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیے جانے کے مترادف سمجھی جاتی ہے، تاہم ایران نے صاف کر دیا ہے کہ اس کمیٹی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ عراق کے وزیر خارجہ نے ایران کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم قرار دیتے ہوئے کہا کہ علاقے میں اجتماعی سلامتی عراق میں اندرونی سلامتی پر مثبت اثرات کا باعث ہوگی۔ عراق کے وزیر خارجہ فؤاد حسین نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بغداد علاقے کے ملکوں کے نظریات کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہا ہے کہ عراق پورے علاقے کی سلامتی کی ضمانت کی غرض سے پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات مضبوط و مستحکم ہیں، اور بغداد نے ایران اور خلیج فارس کے دیگر ملکوں کے درمیان تعلقات میں مثبت تبدیلی لانے کی بارہا کوشش کی ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ یہ تبدیلی عراق کے بھی مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں سلامتی جتنی زیادہ مستحکم ہوگی، عراق کی سلامتی پر اتنا زیادہ مثبت اثر مرتب ہوگا۔ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پڑوسی ملکوں کے تعلقات میں مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے کی غرض سے بغداد میں پہلی کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا، جبکہ اس سلسلے میں آئندہ کانفرنس اردن میں منعقد ہوگی جس میں بحرین کی بھی شرکت ہوگی۔ اسرائیل کی جیوش پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گیویر نے، جو نتنیاہو کی کابینہ میں اسرائیل کی اندرونی سلامتی کے مجوزہ وزیر بھی ہیں، اعلان کیا ہے کہ مستقبل قریب میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر حملہ کیا جائے گا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جیوش پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گیویر نے، جو نتنیاہو کی کابینہ میں اسرائیل کے اندرونی سلامتی کے نامزد وزیر بھی ہیں، اتوار کی رات ایک ٹی وی گفتگو میں تاکید کی ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں ایسی صورت میں کہ اعلانیہ طور پر خبر نہیں دی جائے گی، مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی پولیس سے ہمانگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ اعلان ایسی حالت میں کیا کہ اس سے قبل غاصب حسین حکومت کے سیکورٹی حلقوں نے نتنیاہو کی کابینہ میں بن گویر کے اندرونی سلامتی کے وزیر کی حیثیت سے انتخاب کے منفی نتائج پر سخت خبردار کیا تھا۔ صہیونی سیکورٹی حلقوں کا خیال ہے کہ بن گویر ایسے اقدامات عمل میں لا سکتے ہیں جن کے نتیجے میں مسجد الاقصی، مقبوضہ بیت المقدس اور پورے علاقے کی صورتحال بدامنی سے دوچار ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی پر حملہ کرنے کی اسرائیل کی جیوش پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گیویر کی دھمکی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے تاکید کیا ہے کہ مسجد الاقصی کی صورتحال تبدیل کرنے کے بارے میں ایتمار کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسجد الاقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے بھی ایک بیان میں تاکید کیا کہ فلسطینی قوم اسرائیل کی جیوش پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گیویر کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گی کہ وہ مسجد الاقصی کی کوئی بے حرمتی کر سکیں۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ غاصب حسینی حکومت کے فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں کو جاہریت کا نشانہ بنایا اور کم سے کم 16 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے بعد حسینی حکومت کے سیکورٹی مراکز منتقل کر دیا گیا۔ ان فلسطینیوں کا غرب اردن کے علاقوں بیالحم، قلقلیہ، توباس اور البیرا اور مقبوضہ بیت المقدس کے حزمہ علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدہ فلسطینی جوانوں میں صبری جبریل نامی ایک نامہ نگار بھی شامل ہے۔ ادھر عبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے علاقے جنین کے جنوب مغربی علاقے یعبد کے قریب اسرائیلی فوجوں کے گشتی دستے پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے فائرنگ کی ہے، جس میں اسرائیلی فوجوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ فلسطین اسرائیل نے بھی پیر کے روز غاصب سینی حکومت کے فوجوں کی جانب سے غلب اردن کے مرکزی علاقے سلفیٹ کے مغرب میں کفر الدیک کے علاقے میں کئی فلسطینی گھرانوں کے مکانات میں مسمار کیے جانے کی تصاویر نشر کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، غریب عرب اسلامی ملک یمن میں گزشتہ 8 برسوں سے جاری سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کے نتیجے میں اب تک 50 لاکھ سے زائد یمنی عام شہری اپنا گھر بار چھوڑنے اور دربدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے انسانی حقوق امور کے کوآرڈینیٹر اور انتظامی امور کی اعلیٰ کونسل کے ترجمان نے سنا میں اعلان کیا ہے کہ اگست ماہ کے اختتام تک یمن کے 15 صوبوں کے پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ کر 51,59,560 ہو چکی ہے۔ یمن کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ نیا رخ اختیار کرتی ہے اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے مختلف ادارے اور کمیشن یمن میں ہونے والی تباہی و بربادی کے حوالے سے اعداد و شمار بھی شائع کرتے ہیں کہ جن کو سن کے انسان کا وجود جو ہے وہ کانپ جاتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انسانی حقوق کے بہت سے ادارے یمن میں ہونے والی جارحیت و بربریت، آل سعود کے جرائم اور اسی طریقے سے امارات متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے انجام پانے والے مثلاً وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، اس کے اعداد و شمار مختلف ذریعوں سے سامنے آئے ہیں۔ آپ اس حوالے سے ہمارے سامعین کو کیا بتائیں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے خود اپنی ابتدائی میں ذکر کیا ہے کہ خود یمن کی جو سالویشن حکومت ہے اس کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً اعداد و شمار سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہیومن رائٹس کی دوسری تنظیمیں بھی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے لاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایگزیکٹ فگر ایک جنگ زدہ علاقے میں، اور وہ بھی ایک ایسے محروم علاقوں میں کہ جہاں پہ کوئی جدید ترین جو وسائل ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں، پھر جنگ کے خطرات، ہوائی حملوں کے خطرات ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو شاید ایگزیکٹ اعداد و شمار بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ البتہ وہ ادارے کے جو خود یمن کے اندر فعال ہیں اور یمن کے جو تازہ ترین صورتحال پہ ایک نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اعداد و شمار یقیناً دوسروں سے بہتر ہوں گے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ 100% درست ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب انسان ان اعداد و شمار کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو انسان کا دل دہل کے رہ جاتا ہے کہ کون کس کے خلاف یہ اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ ایک مسلمان ملک ایک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس انداز سے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آداب بھی ایسے ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مقبوضہ علاقے واپس لینے کے لیے کرتے ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی بڑے آداب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان وہاں کے لوگوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے آپ باہر سے کرتے ہیں، یا فرض کریں آپ دہشت گردی کا خاتمہ ہے، یا آپ اس طرح کے کوئی اور نعروں کے ساتھ وارد ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے جو یمن پہ حملہ کیا تو وہ بڑے محدود قسم کے ظاہری جو نعرے دیے گئے تھے اس کو کوئی بھی انسان قبول نہیں کرتا، اور پھر ایک عرب ملک پہ چڑھ دوڑے۔ اور جو ابھی اعداد و شمار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ کہ ہیومن آئی نام کے نام سے ایک انسانی حقوق کی آرگنائزیشن ہے، اس نے یہ جاری کیے ہیں، اور اس نے جو شہداء کی تعداد بتائی ہے اس اعداد و شمار کے مطابق جنگ کو، یعنی جس وقت یہ اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے تھے تو اس دن کے عنوان سے وہ بات کریں کہ 2800 دن تک یہ جنگ جاری رہی، اور اس میں 18,300 یمنی جو ہیں وہ شہید ہیں، اور 29,660 جو ہیں وہ زخمی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 2800 دنوں میں تقریباً 18,000 سے زیادہ، یعنی اسے اگر ایوریج نکالیں تو پر ڈے کیا بنتی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کی جو تکلیف دہ ہے کہ ان 18,000 میں سے 4,061 جو ہیں وہ بچے ہیں، اور 4,729 جو ہیں وہ زخمی بچے ہیں. یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9,000 کے قریب، 18,000 میں سے 9,000 جو ہیں وہ بچے ہیں جو شہید یا زخمی ہیں. اچھا، آگے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات کہ خواتین کی تعداد اس میں کتنی ہے، 2,454. یعنی ان 18,000 میں سے 4,061 بچے ہو گئے، 2,454 جو ہے وہ خواتین ہو گئے. یعنی سیدھے سیدھے 7,000 تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی آپ اگر کوئی مرد ہے اس پہ کوئی الزام عائد کر سکتے ہیں کہ یہ جناب کسی فورس میں تھا، کسی تنظیم میں تھا، کسی عسکری ادارے میں تھا، لیکن ان 7,000، 4,000 بچے اور 2,500 خواتین کو یعنی کس اس میں لیں گے. اور البتہ یہ 2,454 جو ہیں وہ خواتین جو شہید ہیں، 2,966 زخمی بھی ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 5,500 کے قریب خواتین شہید اور زخمی ہیں. اب جس علاقے میں، جس محدود ایریا میں یہ اتنی بڑی شہادتیں اور ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ خانوادوں پہ، فیملی پہ کیا اثرات ہوں گے اس کو. یعنی اتنی بڑی تعداد میں اگر خواتین ایک دم 2,800 دنوں کے اندر اگر دنیا سے چلی جائیں، تو وہ خاندان کا نظام، وہاں پہ خاندان، اس ماں کے بچے، اس خاتون کا شوہر، اس ماں کے عزیز، یہ ساری چیزیں اگر ان کو انسان اس اینگل سے دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس جنگ کے ذمہ دار ہیں وہ آخر کس زاویے سے اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آخر کیا نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں. کیا وہ صرف اپنے مرضی کا ایک صدر لانے کے لیے، جیسا کہ انہوں نے خود شروع میں سعودی عرب نے جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ
جی ہاں بالکل،
ہم منصور ہادی جو ان کا مطلوبہ صدر تھا، اور وہ خود کچھ عرصہ صدر بھی رہا، پھر بھاگ بھی گیا، اور اب بھی وہ اس میں نہیں ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ 8 سال کے دوران جو ہے یہ سارے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں، اور 8 سال میں بھی یہ پوری جنگ جو ہے وہ کوئی نتیجہ حاصل نہیں دے سکی، بے سود اور بے گناہوں کا قتل عام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ اعداد و شمار تازہ ترین جو ہمارے سامعین کو بتایا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہی داد خان
فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 آذر 3 جمادی الاول اور 28 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین جمادی الاول سن 1292 ہجری قمری کو مسلمان دانشور، عالم دین اور شاعر آیت اللہ مرزا ابو عبداللہ شیخ الاسلام زنجانی نے وفات پائی۔ آپ سن 1224 ہجری قمری میں ایران کے شہر زنجان میں پیدا ہوئے اور کم سنی میں ہی تعلیم کے لیے اصفہان چلے گئے۔ اصفہان کے دینی علوم کے مرکز میں، جو معتبر دینی علوم کے مراکز میں شمار ہوتا تھا، اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ زنجان واپس چلے گئے اور تدریس میں مصروف ہو گئے۔ آیت اللہ زنجانی نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں حجت الابرار اور ہدایت المتقین کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ نومبر سن 1757 عیسوی کو برطانوی شاعر و نقاش ولیم بلیک پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن سے ہی فن و ہنر میں اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور نوجوانی میں فلسفے اور شاعری سے متعلق کتابیں پڑھنی شروع کیں۔ ولیم بلیک کی نگارشات میں کلیسا پر صریح تنقید کی گئی ہے، جس سے عیسائی مذہبی رہنما اور برطانوی دربار میں غم و غصہ پھیل گیا تھا۔ انہوں نے سن 1827 میں اپنے انتقال تک شاعری پر مشتمل 13 کتابیں شائع کرائیں، جن میں معصومیت کے ترانے، تجربے کے ترانے اور بیت المقدس شامل ہیں۔ سن 28 نومبر سن 1859 عیسوی کو معروف امریکی مصنف اور مورخ واشنگٹن ایرونگ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1783 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کو امریکہ کا بابائے افسانہ نویسی کہا جاتا ہے۔ واشنگٹن ایرونگ نے تاریخ اسلام سمیت تاریخ کے بارے میں تحقیقات انجام دی ہیں اور اس سلسلے میں ایک کتاب محمد اور ان کے ماننے والے لکھی ہے۔ واشنگٹن ایرونگ نے اپنی کتاب گرانادا پر تسلط کی تاریخ میں یورپیوں پر جنوبی ایشیا کے اس مسلم علاقے کے تمدن کے خلاف وحشیانہ اقدامات کا الزام لگایا ہے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حسین کے لیے ممکن تھا کہ یزید کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنی زندگی بچا لیتے، لیکن ایک پیشوا کی ذمہ داری اور اسلام کی حریت پسندانہ تحریک نے ان کو یزید کو خلیفہ قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس اظہار خیال کے بعد واشنگٹن ایرونگ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ستائش کی ہے۔ اٹھائیس نومبر سن 1881 عیسوی کو آسٹریا کے ناول نگار اسٹیفن زویگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے ویانا یونیورسٹی میں فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پھر جلد ہی لکھنے لکھانے کا کام شروع کر دیا۔ جرمنی میں ہٹلر کے اقتدار حاصل کرنے اور آسٹریا کا جرمنی کے ساتھ اتحاد ہونے کے بعد وہ سن 1934 میں اپنے ملک سے بھاگ کر برطانیہ، امریکہ اور پھر برازیل چلے گئے تھے۔ تین جمادی الاول سن 1307 ہجری قمری کو مشہور عالم و مجتہد آیت اللہ سید اسماعیل صدر نے عراق کے شہر قازمین میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے بھائی سے حاصل کی اور پھر نجف اشرف میں واقع حوضۂ علمیہ چلے گئے، جہاں فقہ، اصول فقہ، علم الاخلاق اور دیگر دینی علوم میں اس دور کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے اپنے استاد مرزا شیرازی کی رحلت کے بعد شہر کربلا میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اٹھائیس نومبر سن 1971 عیسوی کو ایران کے تین جزیروں ابو موسیٰ، تمبے بزرگ اور تمبے کوچک سے قابض برطانوی فوجیوں کے پسپائی اختیار کرنے کے بعد ان جزائر پر ایرانی حکمرانی بحال ہو گئی۔ خلیج فارس میں واقع ان جزائر سے برطانوی فوجیوں کا انخلا سیاسی اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے بحر روم اور خلیج فارس کے علاقے سے نکلنے کے لیے برطانیہ کے منصوبے کے تحت انجام پایا۔ مذکورہ تاریخ میں برطانیہ کے قبضے سے آزاد ہونے والے یہ تین جزائر خلیج فارس کو بحرۂ عمان سے ملانے والے آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک پوزیشن کے حامل ہیں۔ سات آذر سن 1399 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع اور ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادے کو شہید کر دیا گیا۔ وہ سن 1336 ہجری شمسی میں ایران کے مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے تھے اور سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی تشکیل کے شروع سے ہی اس کے رکن تھے۔ انہوں نے ایران کی وزارت دفاع کے سینئر سائنسداں اور مسلح افواج کے ریسرچ اینڈ انوویشن سینٹر کے سربراہ کی حیثیت سے ملک کی تحقیقاتی اور علمی ترقی و پیش رفت میں بہت زیادہ مجاہدت کی۔ شہید فخری زادے اور ان کی ٹیم نے کووڈ 19 کے پھیلاؤ کی حالت میں صحت عامہ کے شعبے کی مدد کی اور کورونا کا پتہ لگانے والی پہلی ایرانی کٹ بنائی تھی جو عالمی معیار کے مطابق ہے۔ ایران کے اس وقت کے وزیر خارجہ نے فخری زادے کی شہادت کے بعد کہا تھا کہ اس قتل میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام طلوع۔
سامعین، خصوصی پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 2022 قطر کے عالمی فٹ بال ٹورنامنٹ میں ایران کی موجودگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 2022 قطر فٹ بال ورلڈ کپ، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے 22واں عالمی فٹ بال ٹورنامنٹ اور قطر میں منعقد ہو رہا ہے، پچھلے 21 فٹ بال کے عالمی کپ کے مقابلے میں برازیل کی ٹیم کو 5 مرتبہ فٹ بال کا عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ جرمنی اور اٹلی کی ٹیمیں 4 مرتبہ چیمپئن بنی ہیں۔ 22ویں فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک بہت بڑی ٹیم غیر حاضر ہے، اور وہ ورلڈ کپ کی تاریخ کی تیسری قابل فخر ٹیم ہے، یعنی اٹلی، وہ ٹیم جو مسلسل دوسری بار فٹ بال کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ سے غیر حاضر رہی۔ لیکن 2022 کا قطر ورلڈ کپ تاریخ کے سب سے عجیب اور سیاسی ورلڈ کپ میں سے ایک ہے۔ گزشتہ میزبانوں کے مقابلے میں قطریوں کا مختلف رویہ، جیسے الکحل مشروبات کے استعمال پر پابندی، مسافروں کے لیے مناسب لباس پہننے پر تاکید، اور سہولیات کی فراہمی کی وجہ سے 22واں فٹ بال ورلڈ کپ انتہائی خاص حالات میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قطر میں اسٹیڈیموں کی تعمیر میں سینکڑوں مزدور ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سامعین، فٹ بال عالمی کپ کی تیاری میں تعمیری منصوبوں میں تقریباً 1400 کارکنوں کے مارے جانے کا دعویٰ پہلی بار اور باضابطہ طور پر 2015 میں انٹرنیشنل ورکرز یونین کے سربراہ نے اٹھایا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کنڈکٹرز قطریوں کی نظروں سے دور غیر ملکی مزدوروں کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے بہت سے شائقین نے قطر میں ہونے والے اس مقابلے کا بائیکاٹ کیا، اور پچھلے سالوں کی نسبت کم تماشائیوں نے ورلڈ کپ کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے ٹکٹس خریدے۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قطر میں 2022 کے ورلڈ کپ کے آغاز سے پہلے ہی پیش آنے والے مختلف مسائل پر قابو پا لیا، اور اب ایسی صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ فٹ بال مقابلوں کے ایک ماہ کے دوران کیسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ سامعین، ایرانی قومی فٹ بال ٹیم ایک بین الاقوامی فٹ بال ٹیم ہے جو ایرانی فٹ بال فیڈریشن کی نگرانی میں کام کرتی ہے۔ 2000 سے ویسٹ ایشین فٹ بال فیڈریشن کے قیام کے ساتھ ایران نے اس فیڈریشن میں شمولیت اختیار کی اور ویسٹ ایشین فٹ بال چیمپئن شپ گیمز میں شرکت کی، اور 2014 سے دو بانی ممبران میں سے ایک کے طور پر اس نے وسطی ایشیائی فٹ بال فیڈریشن قائم کی، اور اس کے ذریعے ویسٹ ایشین فٹ بال فیڈریشن چھوڑ کر ایشیا اس فیڈریشن میں شامل ہوا۔ ایرانی قومی ٹیم کا پہلا باضابطہ میچ 1 اگست 1941 عیسوی کو کابل میں افغانستان کے خلاف ہوا، جو ڈرا پر ختم ہوا۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کا شمار ایشیا کی طاقتور ترین ٹیموں میں ہوتا ہے، اور اس نے 1968 سے 1972 اور 1976 میں 3 بار ایشین چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس سال ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کا لوگو چیتا ہے۔ فیفا کی رینکنگ میں ایران کی فٹ بال ٹیم کا 20ویں نمبر پر ہے، اور اس کی اوسط عمر 28.9 اور اوسط قد 183.2 ہے۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم 2022 کے ورلڈ کپ میں لگاتار تیسری مرتبہ شرکت کر رہی ہے۔ ایران کی فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی کوشش 1974 میں شروع ہوئی تھی، اور وہ 1978، 1998، 2006، 2014، 2018 اور 2022 میں دنیا کی فٹ بال ٹیموں کے سب سے بڑے ایونٹ میں شرکت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ قطر میں ہونے والے 2022 کے ورلڈ کپ میں ایران نسبتاً ایک سخت گروپ میں شامل ہے۔ ایران کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف اپنے پہلے میچ میں دنیا کی بہترین موجودہ ٹیموں میں سے ایک برطانیہ کے خلاف میدان میں اتری اور اچھا کھیلنے کے باوجود ہار گئی، جبکہ ایران نے اپنا دوسرا میچ ویلز کے خلاف جیت کر سب کو حیران کر دیا اور اس جیت کے ساتھ ایران کی اگلے راؤنڈ میں پہنچنے کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں اور ایران کا تیسرا میچ امریکی فٹ بال ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ سامعین، کھیلوں کے مقابلے ہمیشہ سے ہی پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، لیکن سیاست سے پاک کھیلوں کا نعرہ جو ان مقابلوں کے ذمہ دار اداروں کی طرف سے دہرایا جاتا ہے، وہ نعرہ حقیقت سے بہت دور ہے اور صرف کاغذ پر ایک کردار اور ایک آئیڈیل بن کر رہ جاتا ہے۔ آئیے پہلے اولمپکس کو دیکھتے ہیں۔ برلن میں 1936 کے سمر اولمپکس میں ایڈولف ہٹلر نے جرمن ایتھلیٹوں کی کارکردگی کو اعلی نسل کے نظریے اور نازی دنیا کے آئیڈیل کے ساتھ متعدد شوز کی شکل میں جوڑا، جس کی ہدایت کاری اس کے کسٹمائز لینی ریفل سٹائل نے کی۔ اسی مقابلے میں جب جیسی آنرز نامی سیافام امریکی رنر نے ہٹلر اور گرلز کی تند و تیز بیانات کے درمیان پہلی پوزیشن حاصل کی تو ہٹلر اس ہیرو سے مصافحہ کرنے اور اس کے گلے میں سونے کا تمغہ ڈالنے سے پہلے ہی اسٹیڈیم سے باہر نکل گیا۔ اطالوی ڈکٹیٹر بینیٹو مسولینی نے ملک کی قومی فٹ بال ٹیم کے کوچ اینزو بینزوٹ سے کہا کہ 1938 اور 1942 کے ورلڈ کپ میں یا تو جیتو یا مرو، اور چیمپئن اطالوی ٹیم کے کھلاڑیوں کی فاشسٹ سلامی آج بھی یاد ہے۔ برازیل میں ڈاکٹر سوکرانس اور لیونو ٹیم میں لوکارلی جیسے کھلاڑی جنہوں نے حقیقت میں کمیونسٹ امیدوں کا پرچار کیا اور انہیں تمغوں کا اعزازات کے ساتھ میدان میں بھیجا گیا، یادوں میں باقی ہیں۔ آپ کو میراڈونا بھی یاد ہوگا، جس نے انگلینڈ کے خلاف فائنل میں خدا کے ہاتھ سے مشہور گول کے ساتھ فاکلینڈ کی جنگ پر تاریخی رد عمل ظاہر کیا تھا۔ آج تک وہ طرز عمل اس تنازع کا سب سے مشہور رد عمل ہے۔ کسی بھی بیان، تقریر یا فوجی مہم سے زیادہ یہ اجتماعی یادوں میں موجود ہے۔ سامعین، یہ تمام سیاسی واقعات اور کئی سالوں میں اس کھیل کے میدان میں رونما ہونے والے دیگر واقعات اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فٹ بال صرف ایک مقبول اور بین الاقوامی کھیل نہیں ہے۔ فٹ بال آج کی دنیا میں صرف ایک کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کا زندگی کے بہت سے حصوں پر واضح اثر پڑتا ہے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ اس کے تعلق کا جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن ان جائزوں میں ایک اہم نقطے پر توجہ دینا ضروری ہے کہ سیاسی تنازعات میں صلاحیتوں پر زور اور انحصار اور قومی فتوحات پر فخر کرنا ایک مسئلہ ہے، اور دوسری قوموں کو ان کی قومی صلاحیتوں پر سوالیہ نشان لگا کر کمزور کرنا دوسرا مسئلہ ہے۔ فٹ بال میں ہم اصل میں پہلے آپشن سے نمٹ رہے ہیں، چاہے یہ دوسری صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ فٹ بال کی طاقت مختلف اختلافات کو قابل قبول بنا دیتی ہے۔ ہم اپنے ملک میں یا دوسرے ممالک میں بھی کسی کھیل کی ٹیم اور کلب کی حمایت کر سکتے ہیں۔ ہر چیز خواہش، مزاج اور ایک لفظ میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے ہے، اور یہ ہماری کھیلوں کی دلچسپیوں کو فکری، ثقافتی اور سماجی شعبوں میں یکسانیت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن قومی میدان میں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ قومی پرچم والی ٹیم ہمدردی پیدا کر سکتی ہے اور قومی تشخص اور فخر کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ اس طرح اگر قومیت کے مسئلے پر توجہ دی جائے اور اس اہم سماجی اشارے کو قوم پرست تحریکوں سے ہٹا کر سنجیدگی سے لیا جائے تو ہم عملی طور پر ملک دشمنی کے رویے کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ سامعین، ورلڈ کپ گیمز معاشرے میں ہمدردی پیدا کرنے اور خوشی فراہم کرنے کا ایک موقع ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہر ملک کے کھلاڑیوں، شائقین اور میڈیا کی توجہ کھیلوں میں سیاست کی کم سے کم مداخلت اور قومی جذبے اور عوامی مفادات کو بڑھانے پر ہو۔ ایسے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ سرحدوں کے اندر یا باہر ملک دشمن پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور ان سے اتفاق نہ کریں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قومی ٹیم کے ارکان دراصل عالمی میدان میں کس ملک کے نمائندے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی کوششوں، اپنی قومیت اور ہمدردی کو کمزور یا ان پر سوالیہ نشان نہیں لگانا چاہیے۔ فٹ بال کی عام مقبولیت کا فکری یا سیاسی پیشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فٹ بال کسی نہ کسی طرح مختلف خیالات اور ذوق پر مشتمل کھیل ہے اور قوموں کے درمیان مفاہمت کے لیے ایک راستہ بن سکتا ہے۔ کم از کم ایک مخصوص وقت اور جگہ جیسے کہ ورلڈ کپ مقابلوں تک محدود اجتماع میں. فٹ بال سرحدیں بناتا ہے. ایک سرحد اور چند سپاہی فٹ بال کو اتنا دلکش بنا دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ اور انگلینڈ ہمارا سامنا کر رہے ہیں یا مراکش اور آئیوری کوسٹ. فٹ بال جب اسے قومی فریم ورک میں رکھا جاتا ہے تو یہ ایک سرحد کا دفاع ہے. فٹ بال کے لاکھوں شائقین کے لیے یہ کھیل اس وقت سیاست زدہ ہو جاتا ہے جب اس کھیل میں سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس نقطۂ نظر سے فٹ بال تمام فٹ بال شائقین کے لیے سیاسی ہے. بلا شبہ جو شخص کسی ملک کی فٹ بال ٹیم کے عوام کی طرف سے بائیکاٹ کی بات کرتا ہے اس کا مقصد عوام کے جذبے اور روح کو تباہ کرنے اور حب الوطنی جیسے قیمتی جذبے کو چھیننے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. سامعین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, ریڈیو تہران سے مخاطب ہیں اردو سروس سے. ہماری عصرگاہی کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. سر, یہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ جامع جم, ایٹمی افتخار, صہیونی حکومت کا بھیانک خواب, آج شہید فخری زادے کی شہادت کی برسی ہے. روزنامہ وطن امروز, بیت المقدس کا ورلڈ کپ, قطر صہیونی حکومت کی مخالفت اور فلسطین کی حمایت کے میدان میں تبدیل ہو گیا. وال اسٹریٹ جرنل, عالمی دباؤ میں آ کر امریکی فٹ بال فیڈریشن نے سوشل میڈیا کا اپنا وہ پوسٹ ہٹا دیا جس میں ایران کے پرچم پر سے اس کا نشان مٹا دیا گیا تھا. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ ایران, مکران اقتصاد کے مرکز میں تبدیل ہوگا صدر رئیسی. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے, یوم بحریہ کی مناسبت سے صدر سید ابراہیم رئیسی نے وزیر دفاع کے ساتھ ایران کے جنوب میں واقع جاسک بندرگاہ پہنچے اور بیڑے اور بحریہ کی کامیابیوں کی ایک نمائش اور پریڈ کا معائنہ کیا. انہوں نے اس کے بعد جاس شہر کے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مکران کے ساحلوں کو اقتصاد اور تجارت کے مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے, جس سے نہ صرف صوبہ سیستان و بلوچستان اور ہرمزگان کو فائدہ پہنچے گا بلکہ پورا ملک اس سے استفادہ کرے گا. صدر رئیسی نے کہا کہ یہ وسیع ساحلی علاقے اسٹریٹجک تجارت, سیاحت اور پیداوار کے لحاظ سے انتہائی اہم پوزیشن کا حامل ہے اور شیعہ اور سنی اور ثقافتی اتحاد کا منہ بولتا ثبوت ہے. رائل یوم, امریکہ ماننے پر مجبور ہوا وینزویلا کے صدر کی بڑی جیت. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے, بالآخر امریکہ نے وینزویلا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. صدر نکولس مادورو کی صدارت اور ان کی شرطوں کو قبول کیا اور گزشتہ 4 سال کے دوران کاراکاس پر عائد پابندیوں کو مرحلہ وار ہٹانے کا فیصلہ کر لیا. واشنگٹن نے امریکہ کی شیورون کمپنی کو بھی وینزویلا کے تیل کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ہری جھنڈی بھی دکھا دی, لیکن خان گوئیڈو کہاں گئے جنہیں امریکہ نے اس سے قبل مادورو کے متبادل کے طور پر پیش کیا اور خانہ جنگی کے لیے ان کی فنڈنگ بھی کی. جواب آسان ہے, تاریخ کے کوڑے دان میں. امریکہ نواز گوئیڈو باقی امریکی ایجنٹوں کی طرح اس کے بعد الگ تھلگ اور ضلالت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. مادورو کی استقامت، لاطینی امریکہ کی 8 ممالک میں امریکہ مخالف حکومتوں کی تشکیل، یوکرین کی جنگ میں امریکہ کی ناکامی اور امریکی پابندیوں کے سامنے مادورو اور جنوب امریکی ممالک کا ڈر جانا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر امریکہ ناکام اور وینزویلا کامیاب ہوا۔ البتہ ایران کی جانب سے آئل ٹینکروں کی ترسیل اور وینزویلا کے توانائی کے شعبے کو بحال کرنے میں تہران کے مرکزی کردار کو ہرگز بھلایا نہیں جا سکتا۔ امید ہے کہ عرب عوام میں بھی کامیابی کا یہ جذبہ پیدا ہو۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، G20 کی صدارت سے عالمی بہتری کے لیے استفادہ کرنا ہوگا نریندر مودی۔ روزنامہ خبریں، جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھال لیا۔ روزنامہ جسارت، ہم عمران خان کی تباہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مریم اورنگزیب۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، روزنامہ جنگ، الیکشن اگست کے بعد ہوں گے، وزیراعظم نے دو ٹوک جواب دے دیا۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، وزیراعظم شہباز شریف نے واضح الفاظ میں کہا کہ عام انتخابات آئندہ سال اگست کے بعد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بالکل واضح کر دوں کہ آئندہ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ موجودہ حکومت میں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی جو معاشی مسائل سے نمٹنے میں مصروف ہیں، بھارت مقبوضہ کشمیر میں راستی دہشت گردی ختم کرے، امریکہ اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ وہ ایک انٹرویو میں ترک خبر رساں ایجنسی ادارے کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ حکومت ایک آئینی عمل کے ذریعے اقتدار میں آئی اور اسے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے۔ شہباز شریف نے واضح کیا کہ موجودہ قومی اسمبلی کی مدت اگست 2023 میں ختم ہو جائے گی، جس کے بعد ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں آئے گا جو انتخابات کرائے گی۔ روزنامہ انقلاب، بی جے پی کا انتخابی منشور جاری، وعدوں کی سوغات، مہنگائی کا اعتراف۔ اخبار لکھتا ہے، بی جے پی نے گجرات کے انتخابی منشور میں جو وعدے کیے ہیں وہ گجرات کو بالواسطہ طور سے ہندو اسٹیٹ یا پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دیں گے۔ ان میں شدت پسندی مخالف سیل کا قیام، مبینہ اینٹی نیشنل طاقتوں کے خلاف مہم، وقف ملکیت کی جانچ، مدارس کا نئے سرے سے سروے اور مذہب تبدیلی پر سخت سزا اور جرمانہ نافذ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات کو بھی نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ بی جے پی نے جو وعدے کیے ہیں ان میں سے بہت سے کانگریس اپنے انتخابی منشور میں کر چکی ہے، جن میں سے ملازمتوں کا وعدہ اہم ہے۔ کانگریس نے گزشتہ دنوں جو منشور جاری کیا تھا اس میں سب سے بڑا اور اہم وعدہ گجرات میں گیس سلنڈر 500 روپے میں فراہم کرنے کا تھا۔ اسے سیاسی ماہرین نے گیم چینجر قرار دیا ہے۔ اور کچھ تازہ ترین خبروں کی سرخیاں، ایران فرنٹ پیج، ایران کی پارلیمنٹ نے شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت کی تائید کر دی۔ مہر نیوز، کرنل داؤد جعفری کی شہادت کے ایران کے انتقام سے سہنیوں میں خوف و ہراس۔ اور اسٹوڈنٹ نیوز نیٹورک، ملک کو پوری جنگ عظیم کا سامنا ہے، سہنی حکومت کا خاتمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یقین رکھیں، جنرل سلامی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے اگلا پروگرام، افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم جغرافیائی تبدیلیوں اور ماحولیات کی حفاظت کے شعبے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی خواتین کے اقدامات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، مردوں کے مقابلے میں خواتین موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات خواتین اور مردوں کے درمیان سماجی اور معاشی عدم مساوات کے دائروں کو مزید وسعت دیتے ہیں۔ خاندانی اثاثوں کی ملکیت اور کنٹرول میں کمی اور مردوں کی نقل مکانی کی وجہ سے خاندانی بوجھ میں اضافہ، خوراک اور پانی تک رسائی میں کمی اور ماحولیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کے نتیجے میں آلودگی میں اضافہ خواتین کے صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اقتصادی آزادی اور نظم و ضبط حاصل کرنے کی صلاحیت اور شمسی توانائی میں اضافہ، خاص طور پر خاص حالات میں خواتین کے معاملے میں جو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کی شدت کی وجہ سے خود مختار آمدنی پیدا کرنے اور کمانے کے قابل نہیں ہیں، براہ راست متاثر ہوتی ہیں اور ان کی سماجی و اقتصادی حیثیت پر اثر پڑتا ہے۔ جس طرح زیادہ تر ممالک نے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے با اختیار ہونے کو سب سے مؤثر طریقہ پایا ہے، اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے ترقیاتی پروگراموں میں اس کو خوشحالی کے حصول کا بہترین طریقہ قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر کمزور گروہوں کے معاملے میں۔ چونکہ کمزور سماجی طبقے کی خواتین کو ہمیشہ معاشرے کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے اپنے قانونی فرائض کی بنیاد پر ہمیشہ اس گروہ کو اقتصادی لحاظ سے با اختیار بنانے کے لیے خصوصی پروگراموں پر غور کیا ہے، جن میں سے کچھ اس طرح ہیں: دیہی اور خانہ بدوش خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانا۔ ایران کی تقریباً 10 ملین دیہی اور قبائلی خواتین کی آبادی نے بہت پہلے سے سب سے مؤثر روایتی زرعی قوتوں کے طور پر مقامی اور قومی معیشت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غذائی تحفظ کا حصول، معاش اور آمدنی میں بہتری کے ساتھ ساتھ گھرانوں کی غذائیت اور بہبود، آب و ہوا کے حوالے سے آنے والی تبدیلیوں اور کام کی بدلتی ہوئی دنیا میں خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانا، اس نسل کو با اختیار بنانے کے لیے سرمایہ کاری کی سب سے اہم کامیابیاں شمار ہوتی ہیں۔ لہذا ہر سال ملک میں دیہی اور خانہ بدوش خواتین اور لڑکیوں کو با اختیار بنانے سے متعلق منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آزاد مالی وسائل مختص کیے جاتے ہیں۔ قومی منصوبوں میں دیہی اور خانہ بدوش خواتین پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے زراعت اور دیہی علاقوں کی ترقی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، تاکہ تعمیر اور ادارہ سازی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ پائیدار کاروباری ترقی کو وسعت دی جائے۔ اس کے ساتھ پیشہ ورانہ مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے زرعی شعبے میں خواتین اور دیہی اور خانہ بدوش لڑکیوں کے لیے قومی ہم آہنگی کے ساتھ ملک کے دیہی اور خانہ بدوش علاقوں میں متعدد سرکاری اداروں کی جانب سے جاری منصوبوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ لڑکیوں کو با اختیار بنانے کے منصوبوں پر عمل درآمد۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے ہنرمندی کی تربیت، پیداوار، برانڈنگ، مارکیٹنگ، سہولیات کی فراہمی، مارکیٹ میں فروخت وغیرہ کے سلسلے پر مشتمل نئے منصوبوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مربوط لائے عمل بنانے کی کوشش کی ہے۔ نوجوان لڑکیوں کی تعلیم کے درمیان جنہوں نے گریجویشن کر لی ہے، ملک کو مارکیٹ اور انٹرپرینیورشپ کے ساتھ بنائیں۔ گھر کی خواتین سربراہوں کو معاشی طور پر با اختیار بنانا۔ ایشیا میں ترقیاتی رپورٹوں کے مطابق 95% سے زائد سرپرست گھریلو خواتین غربت کی لکیر سے نیچے کے حالات میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ان خواتین کی آمدنی کا موضوع اہم شمار ہوتا ہے۔ اس دائرے میں علم اور آگہی کی کمی، سماجی محدودیت، شراکت کا محدود ہونا، فیصلہ سازی میں عدم تعاون جیسے امور نے بھی خواتین کے مسائل میں اضافہ کیا ہے۔
موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق آفات جیسے خشک سالی، سیلاب اور طوفانوں سے نمٹنے میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ گھرانوں کی سرپرست خواتین ملک کی آبادی کا 12% ہیں اور انہیں بے روزگاری، محفوظ اور مستحکم آمدنی نہ ہونے جیسے مسائل کا سامنا رہتا ہے، خواتین کے اس گروپ کو معاشی طور پر بے اختیار بنانے کی ضرورت کو اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ تعلیم سے محروم لڑکیوں کو با اختیار بنانا۔ 2025 تک دنیا بھر میں کم از کم 5.12 ملین لڑکیوں کی تعلیم مکمل نہ کرنے میں ماحولیاتی تبدیلی ایک مؤثر عنصر ثابت ہوگی۔ جب غربت میں مبتلا گھرانوں کو موسمیاتی بحران کا سامنا ہوتا ہے تو لڑکیوں کی تعلیم کو روکنا ان گھرانوں کی ترجیح بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی جلدی شادی کا موضوع بھی ان کو تعلیم سے محروم کر دیتا ہے، لیکن اس حوالے سے مختلف قسم کی آرا پائی جاتی ہیں۔ لڑکیوں میں تعلیم کا رجحان ایک فطری امر ہے، لیکن سماج کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ جو غلط رجحان کا عکاس ہیں۔ دیہی علاقوں میں بچیوں کی تعلیم کو اہمیت نہ دینا بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس کے لیے حکومتوں کو مربوط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی لڑکیوں کی تعلیم پر بہت سے عالمی ادارے کام کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ سامعین، اگرچہ موسمیاتی تبدیلی دنیا کے تمام لوگوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ ایک واضح مسئلہ ہے کہ کمزور آبادی، بشمول غریب، وہ لوگ جن کے پاس غیر مستحکم خوراک اور رہائش ہے، اور وہ لوگ جو زراعت پر انحصار کرتے ہیں، اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ خواتین اور لڑکیاں جو اس وقت دنیا بھر میں نمایاں صنفی عدم مساوات کا سامنا کر رہی ہیں، کو موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف کمزور گروہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا موسمیاتی تبدیلیوں کے روک تھام کا موضوع تمام حکومتوں کی ترجیحات میں شامل رہنا چاہیے اور اس بارے میں قومی پالیسیاں مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی پالیسیاں جن میں کسی بھی بحرانی صورت سے نمٹنے کے لیے درست منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ بہرحال، کسی قسم کی ناگہانی آفت کے رونما ہونے کی صورت میں معاشرے کا ہر طبقہ متاثر ہوتا ہے اور خواتین ان میں سر فہرست رہتی ہیں۔ خواتین کے لیے کیے گئے کچھ امدادی اقدامات درجہ ذیل ہیں۔ موسمیاتی آفات سے متاثرہ خواتین کی فوری مدد کرنا، پسماندہ، کم متاثرہ اور تباہ شدہ علاقوں میں کمزور خواتین کی مدد، گھر کی خواتین سرپرستوں کے ساتھ تعاون، دیہی اور قبائلی خواتین کی حمایت، مہاجر اور پناہ گزین خواتین کے ساتھ تعاون، بحران کے وقت تمام متاثرین کو سہولیات اور امدادی پیکج دینا۔ تعلیمی شعبے میں انجام دیے جانے والے اقدامات۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصان دہ اثرات اور نتائج، نقل مکانی اور کچی آبادیوں اور اسی طرح کے مسائل دونوں لحاظ سے خواتین کو مردوں سے زیادہ متاثر کرتے ہیں، کیونکہ خواتین کو مالی وسائل تک کم رسائی اور مختلف شعبوں میں کم مہارت حاصل ہوتی ہے۔ خواتین سانحات کے نتیجے میں آنے والی تباہیوں کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، اس لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے نتائج سے نمٹنے کے لیے خواتین پر پڑنے والے برے اثرات پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ان کمزور پوزیشن اور دوسری طرف موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ خواتین کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے مختلف شعبوں میں فلاح و بہبود کے لیے اقدامات انجام دینا ملکوں کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ ایران میں اس حوالے سے اہم اقدامات انجام دیے گئے ہیں اور خاص طور پر تعلیمی میدان میں لڑکیوں کو تمام سہولیات فراہم کیے جانے پر تاکید کی جاتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں تعلیمی میدان میں خواتین کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اہم عہدوں پر تعینات کیا جاتا ہے، تاکہ خواتین تعلیمی شعبے میں کسی بھی قسم کے دباؤ کے بغیر اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کریں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر خواتین خاندان اور معاشرے میں پائے جانے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے قومی پالیسیوں میں پائیدار اور تحقیقات پر مبنی اقدامات، توانائی کے شعبے کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے انجام پانے والے اقدامات، خواتین کی معاشی و سماجی اور گھریلو زندگی کو ان بحرانوں سے محفوظ بنانے کے مقصد سے پائے تکمیل تک پہنچائے جا رہے ہیں، تاکہ خواتین کو با اختیار بنانے کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ ایران نے توانائی کے شعبے میں پیداوار اور اس کے مصرف میں توازن لانے کے لیے ٹھوس اقدامات انجام دیے ہیں، تاکہ شہر اور دیہی زندگی کے امور میں کسی قسم کا کوئی تعطل پیدا نہ ہو۔ ملک کے مائکرو پروگراموں کے ایجنڈے میں اس موضوع کو شامل کرنا تحقیقاتی اقدامات کا مرکز رہا ہے، اور تحقیق کے شعبے میں انجام پانے والے منصوبوں پر عمل درآمد سے معمولات زندگی میں بہتر نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ایران کی 13ویں دور کی حکومت میں اس حوالے سے مفید اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی کی مصنوعات کے میدان میں اس خطے میں پہلا درجہ، اور اس کے علاوہ نیوکلیئر ایندھن کے ایک مکمل سائیکل کی تخلیق اور صاف توانائی کی پیداوار کے ذریعے یورانیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت ایران کے صدر کے سائنسی ٹیکنالوجیکل محکمے کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلیوں، آب و ہوا اور توانائی کے تحفظ کے شعبے میں خواتین کی طرف سے رجسٹرڈ ایجادات کے 10 سے زیادہ عنوانات کی رجسٹریشن اس شعبے میں خواتین کی تحقیقی کامیابیوں کا صرف ایک حصہ ہے۔ خواتین، خاندان اور ماحولیات کے معاملے میں سرگرم عوامی ادارے اور رفاہی ادارے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں مختلف سرکاری محکموں اور سرکاری اداروں کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر، بالخصوص عوامی تنظیمیں بھی خواتین اور خاندان کے شعبے میں سرگرم ہیں اور خواتین کو ضروری خدمات اور تربیت فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے ایران کی 13ویں دور کی حکومت میں ان سول اداروں کو با اختیار بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور حکومت نے خواتین اور خاندان کو اہمیت دیتے ہوئے خواتین کے سماجی نقصانات کو کم کرنے کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ایران میں بھی عوامی تنظیمیں آزادانہ طور پر یا حکومتی اداروں کے تعاون سے خواتین، بچوں، مریضوں اور بحران میں گھرے دیگر کمزور لوگوں کے چیلنجز کو حل کرنے میں مؤثر کام کرتی ہیں۔ ایران میں سرگرم خواتین کی 2733 غیر سرکاری تنظیمیں مختلف سماجی، سیاسی، ثقافتی، صنعتی، فلاحی و خدماتی، تعلیمی اور رفاہی امور میں آزادانہ طور پر یا حکومت کے تعاون سے خواتین کے کاموں میں سرگرم ہیں۔ یہ تنظیمیں چار اہم محوروں پر سرگرمیوں میں مصروف ہیں: ثقافتی، سماجی، تجارتی، خصوصی، خیراتی ادارے۔ اس درجہ بندی کے مطابق سماجی ثقافتی میدان میں ان تنظیموں کی شراکت 63%، تجارتی ماہر کے شعبے میں 30% اور خیراتی شعبے میں 41% ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ملک کے تمام غیر سرکاری تنظیموں میں سے 18% ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں سرگرم ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں مذکورہ ادارے کی عوامی تنظیموں نے کمزور اور محروم خواتین کی معاشی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سی خدمات فراہم کی ہیں۔ اس رپورٹ کا آخری نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف ظالمانہ بین الاقوامی پابندی کا وجود موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے درکار مالی وسائل، تکنیکی علم اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو امکانات فراہم کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بلا شبہ ظالمانہ بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے مالی وسائل کی کمی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور شہریوں اور خاص طور پر کمزور طبقے کے افراد، خاص طور پر خواتین کی فلاح و بہبود میں آسانیاں فراہم کرنے میں بڑی رکاوٹ شمار ہوتی ہے۔ ایک خاص جغرافیائی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران حالیہ برسوں میں 10 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی شہریوں کا میزبان رہا ہے، جنہوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر ایران میں پناہ حاصل کی ہے۔ اگرچہ اسلامی حکومت انسان دوست اصولوں اور اسلامی اخلاقیات کے حوالے سے خود کو مختلف تعلیمی، صحت، روزگار وغیرہ کی خدمات فراہم کرنے کا ذمہ دار سمجھتی ہے، لیکن اس نقطہ نظر سے ملک پر عائد مالیاتی بوجھ نے متعدد مسائل کو جنم دیا ہے۔ دریاسنا غیر منصفانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے نفاذ کی وجہ سے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین سے مالی امداد اور خدمات حاصل کرنے کا امکان کم سے کم ہو گیا ہے۔ سامن، انہی آرائش کے ساتھ ہی اس پروگرام کے وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
دو ہزار بائیس میں ایران کی گاڑیوں کی پیداوار میں سب سے زیادہ اضافہ۔ ایران کے تجارتی وفد کا لاہور اور کراچی کا دورہ۔ قطر فٹ بال ورلڈ کپ اقتصاد کے ترازو میں۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ اقوام متحدہ نے 2021 میں قوت خرید کی بنیاد پر دنیا کے 193 ملکوں کی فی کس آمدنی کی مقدار کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ایران کی فی کس آمدنی $13,001 بتائی گئی ہے، کہ جو ایران کے خلاف سخت ترین اقتصادی پابندیوں کے باوجود دنیا کے 101 ملکوں کی فی کس آمدنی سے زیادہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کی فی کس آمدنی حتیٰ تیل برآمد کرنے والے بعض بڑے ممالک سے بھی زیادہ ہے، کہ جن میں سے الجزائر کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کی فی کس آمدنی $10,800 ہے، کہ جو دنیا میں 105 نمبر پر ہے، یا عراق، کہ جس کی فی کس آمدنی $9,977 ہے اور وہ 110 نمبر پر ہے، یا نائجیریا، کہ جس کی فی کس آمدنی $4,790 ہے اور وہ 142 نمبر پر ہے۔ 2021 میں جن ملکوں کی فی کس آمدنی ایران سے کم تھی، ان میں جنوبی افریقہ، مصر، انڈونیشیا، ازبکستان، ہندوستان، مراکش اور پاکستان شامل ہیں۔ ایران کی گاڑیاں تیار کرنے کی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کی درجہ بندی بھی بہتر ہو رہی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
یورپ کی گاڑیاں تیار کرنے کی یونین نے ایس این پی گلوبل موبیلٹی ادارے کے اعداد و شمار کے بنیاد پر کہا ہے کہ 2022 میں دنیا میں گاڑیاں تیار کرنے والے 10 بڑے ملکوں میں سے ایران نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس یونین کی رپورٹ کے مطابق ایران نے 2022 کے پہلے 9 مہینوں میں فرانس، برطانیہ اور اٹلی سے زیادہ گاڑیاں تیار کی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران دنیا میں 4,98,17,000 گاڑیاں تیار کی گئیں اور یہ تعداد گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 9% اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔ ایران نے گزشتہ سال کے اس عرصے کے دوران 7,23,726 گاڑیاں تیار کی تھیں، لیکن رواں سال کے اسی عرصے کے دوران اس میں 31.2% اضافہ ہوا اور یہ تعداد بڑھ کر 9,49,817 تک پہنچ گئی، اور اس طرح وہ دنیا میں گاڑیاں تیار کرنے والے ملکوں میں 10 نمبر پر پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سال وہ 13 نمبر پر تھا۔
گزشتہ 7 مہینوں کے دوران ایران کی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 13% اضافہ ہوا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران ایران نے 15.5 ملین ٹن پیٹرو کیمیکل مصنوعات برآمد کی تھیں، کہ جو اس سال بڑھ کر 13.5 ملین ٹن تک پہنچ گئیں، اور اس سے $10,80,000,000,000 کا زر مبادلہ حاصل ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کی غیر پیٹرولیم برآمدات میں پیٹرو کیمیکل مصنوعات کا حصہ 39.6% تھا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ رواں سال کے دوران ایران کی پیٹرو کیمیکل برآمدات $17 ارب سے تجاوز کر جائیں گی۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے بھی حال ہی میں کہا تھا کہ ایران کی تیل اور گیس کی برآمدات گزشتہ مہینے بالا ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایران کے خلاف ٹرمپ کی ظالمانہ پابندیوں کے آغاز کے بعد سے اب تک ایک ریکارڈ ہے۔ ایران کے ایوان صنعت و تجارت کے سربراہ غلام حسین شافعی کی قیادت میں ایران کا ایک تجارتی وفد پاکستان کے دورے پر ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کا یہ تجارتی وفد کراچی اور لاہور کے دورے کے دوران پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے اور دونوں ملکوں کے مابین ٹرانزٹ کی سطح کو بڑھانے کے راستوں کا جائزہ لے گا۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان فراہم ہوگا کہ دونوں ملکوں کے نجی شعبے اور تاجر ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں۔ ایران کا تجارتی وفد 26 ارکان پر مشتمل ہے کہ جو اشیاء خوردونوش، زراعت، پیٹرو کیمیکل، کیمیاوی مصنوعات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ٹرانزٹ رابطوں کی سطح کو بڑھانا ان اہم امور میں شامل ہے کہ جس کا ایران کے تجارتی وفد کی پاکستان کے نجی شعبے کے عہدیداروں کے ساتھ آئندہ ملاقاتوں میں جائزہ لیا جائے گا۔ ہندوستانی نوجوان روس کو اپنے ملک کا سب سے قابل اعتماد پارٹنر سمجھتے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایک تازہ سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 18 سے 35 سال کے تقریباً 43% ہندوستانی نوجوانوں کا خیال ہے کہ روس آزادی کے بعد سے ہندوستان کا سب سے قابل اعتماد پارٹنر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی نوجوان ماسکو کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات کے سخت حامی ہیں اور ان میں سے 87% دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ سروے پورے ہندوستان میں کیا گیا جس میں 5,000 نوجوانوں سے سوالات کیے گئے۔ اس سروے کے مطابق صرف 27% نوجوان امریکہ کو ہندوستان کا قابل اعتماد پارٹنر سمجھتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی نوجوان اپنے شمالی ہمسائے کے بارے میں محتاط نظر رکھتے ہیں اور ہر 10 میں سے 7 افراد کا خیال تھا کہ چین ہندوستان کے لیے ایک عالمی چیلنج ہے۔ چین کے ساتھ دشمنی کے باوجود ہندوستانی نوجوانوں کا خیال ہے کہ برکس تنظیم ہندوستان کے لیے ایک اچھا فورم ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ رائٹرز نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ صنعتی گروپوں، ماہرین اور دیگر صنعتی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر توانائی کے اخراجات میں اضافہ مسلسل جاری رہا تو ممکن ہے یورپ کی صنعتی بنیاد بہت زیادہ کمزور ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق یورپ کو اخراجات میں اضافے اور رسد میں کمی کے بعد صنعتی کمپنیوں کی جانب سے توانائی کے استعمال میں بچت کی ضرورت ہے اور یہ کمپنیاں اس وقت اپنی صورتحال تبدیل کر رہی ہیں اور گزشتہ 3 مہینوں کے دوران ان کی بجلی اور گیس کی طلب میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس کمی پر حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کمی اس وجہ سے نہیں ہے کہ صنعتی کمپنیوں نے درجہ حرارت میں کمی کی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے کارخانے بند ہو رہے ہیں جو ممکن ہے دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ اقتصادی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں موسم سرد ہونے اور حرارتی آلات کے استعمال میں اضافے کے بعد صنعتی شعبہ وہ پہلا شعبہ ہوگا جسے کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے اس ملک کے لیے کیا اقتصادی فوائد برآمد ہوں گے، تفصیلات ملاحظہ فرمائیے اس رپورٹ میں۔
قطر فٹ بال ورلڈ کپ 20 نومبر 2022 سے شروع ہوا، جو پہلی بار مغربی ایشیا اور ایک عرب ملک میں کھیلا جا رہا ہے۔ ماہرین کے خیال میں اس بین الاقوامی ایونٹ کے انعقاد اور میزبانی کے لیے بنیادی تنصیبات کی تعمیر میں سرمایہ کاری کے اقتصادی ترقی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 8 فٹ بال اسٹیڈیمز کی تعمیر اور انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال، اسٹیڈیمز تک صرف کاربن حامیوں کے اکٹھا ہونے کا مقام، اس کے علاوہ پریکٹس گراؤنڈز اور سیاحتی مقامات کی تعمیر، ان سے قطر کی اقتصادی پیداوار میں 17 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ تماشائیوں کے لیے رہائشی اور سیاحتی سہولیات کی فراہمی سے بھی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق قطر میں ورلڈ کپ کے انعقاد سے ہمسایہ ممالک میں بھی سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا، جبکہ ان مقابلوں کے لیے 1 مہینے کے دوران ایئر لائن کمپنیوں کے بزنس میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد میزبان ملک اس انفراسٹرکچر کو اسپورٹس اور تفریحی سیاحت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ روس نے 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے بعد اپنے انفراسٹرکچر سے اربوں ڈالر کمائے تھے۔ قطر فٹ بال ورلڈ کپ سے فیفا کی آمدنی کا تخمینہ 4 ارب 70 کروڑ ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ اس ورلڈ کپ کے انتظامات پر اس نے صرف 1 ارب 70 کروڑ ڈالر خرچ کیے ہیں۔
ٹرکوں اور ٹریلروں کے ڈرائیوروں کے روزگار کا بحران کے جو برطانیہ سے شروع ہوا تھا اب دوسرے ملکوں میں پھیل گیا ہے اور یہ حالیہ دہائی میں ایک عالمی مسئلے میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس سے غیر ملکی تجارت پر برا اثر پڑا ہے۔ سرحدوں پر طویل لائنیں اور ہفتوں کے انتظار، غیر قانونی مہاجرین کے مسئلے اور مسلسل کام نے اس شعبے میں روزگار اور کام کی کشش کو کم کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق آئل ٹینکروں کے ڈرائیوروں کی کمی کی وجہ سے نہ صرف برطانیہ کے مختلف علاقوں میں ایندھن کی فراہمی میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں بلکہ دوسرے یورپی ملکوں، خاص طور پر جرمنی میں بھی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ دنیا کے 25 ملکوں کی 1500 سے زائد ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے کی جانے والی تحقیقات کے مطابق 2021 میں اس شعبے کو 26 لاکھ ڈرائیوروں کی کمی کا سامنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یوریشیا کے علاقے میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ڈرائیوروں کی کمی آئندہ سال 26% تک پہنچ جائے گی، جبکہ یورپ میں یہ کمی 14%، میکسیکو میں 11% اور ترکیہ میں 18% ہوگی۔ اسی کے ساتھ تجارتی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی ہیں اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
دو ہزار بائیس میں ایران کی گاڑیوں کی پیداوار میں سب سے زیادہ اضافہ، ایران کے تجارتی وفد کا لاہور اور کراچی کا دورہ، قطر فٹ بال ورلڈ کپ اقتصاد کے ترازو میں۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.